بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ پارٹ نمبر 1 ہے. تاریخ 20 مئی سن 2018. آج ہم آپ کے لیے خدا اور محبت پیش کر رہے ہیں. اس کتاب کے مصنف ہاشم ندیم ہیں. اس کتاب کے 280 پیجز ہیں. یہ کتاب آپ کی خدمت میں کرتبہ آڈیو لائبریری کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ حاصل کرنے کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ کریں 03067878222 یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.kurtuba.org www.qurtaba.org. آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 1. خدا اور محبت. ہر محبت کرنے والے کے نام. ہاشم ندیم. ہاشم ندیم کی دیگر کتابیں پری ذات, مقدس, دعا پبلیکیشنز, الحمد مارکیٹ, اردو بازار, لاہور. فون نمبر 04237233585. ای میل dua.publications@yahoo.com. میری گزارش ہے کہ اس کتاب کو وہی لوگ پڑھیں جو زندگی میں نئے سوالوں کا سامنا کرنے کی ہمت رکھتے ہیں. ہاشم ندیم. مجھے لگتا ہے کہ اتنی شدید محبت کی کہانی میں نے شاید اس سے پہلے کبھی نہیں پڑھی. آپ یقین کریں گے کہ ناول کے مطالعہ کے دوران میں 2 مرتبہ رو پڑا. یہ تکیے بھگو دینے والی کہانی ہے. ناول کی کہانی بظاہر افسانوی سی ہے, لیکن یہ ناول کلاسیکی انداز میں لکھا گیا ہے. ناول میں ہیرو کی محبت کی تپش اس کے قاری کو بھی پگھلا کر رکھ دیتی ہے, اور یہی فن کی معراج ہے کہ مصنف قاری کو اپنے ساتھ بہا کر لے جائے. بلوچستان کا یہ نوجوان بہت سے لکھاریوں پر بازی لے گیا ہے. عطاء الحق قاسمی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا اور محبت. ہاشم ندیم. دعا پبلیکیشنز, الحمد مارکیٹ, اردو بازار, لاہور. فون نمبر 04237233585. ای میل dua.publications@yahoo.com. دعا پبلیکیشنز. ناشر زاہد شیخ. اے رب میرے علم میں اضافہ فرما. ہماری کتابیں معیاری کتابیں, پیاری کتابیں. انتباہ, تمام پبلشرز دکاندار حضرات کو مطالعہ کیا جاتا ہے کہ کتاب حضا کی جعلی کاپی فروخت کرنے والے کے خلاف سخت سے سخت قانونی کاروائی کی جائے گی. حقوق اشاعت محفوظ. اشاعت سن 2011. ڈیزائن احسن گرافکس. کمپوزنگ ایمان گرافکس. مدبہ اشتیاق مشتاق پرنٹرز, لاہور. قیمت 700 روپے. خوبصورت اور معیاری کتب چھپوانے کے لیے رابطہ کریں زاہد شیخ. فون نمبر 03009476417. ملنے کے پتے دعا پبلیکیشنز, الحمد مارکیٹ, اردو بازار, لاہور. فون نمبر 04237233585. ای میل dua.publications@yahoo.com. علم و عرفان پبلشرز, الحمد مارکیٹ, 40, اردو بازار, لاہور. فون نمبر 7232336. فون نمبر 2735232. فیکس نمبر 7223584. انتساب. دنیا کے ہر محبت کرنے والے اور دنیا کی ہر محبت کے نام. فہرست. پیشے لفظ ہاشم ندیم. صفحہ نمبر 9. تکیے بھگو دینے والی کہانی عطاء الحق قاسمی. صفحہ نمبر 10. ویل ڈن ہاشم ندیم. بریگیڈیئر ذوالفقار علی. صفحہ نمبر 11. خدا اور محبت ایک لازوال فنی تخلیق ایس ایم طاہر صفحہ نمبر 12 باب نمبر 1 پہلی بارش صفحہ نمبر 13 باب نمبر 2 پھر وہی شام صفحہ نمبر 17 باب نمبر 3 محبت نیلا موسم صفحہ نمبر 20 باب نمبر 4 پھر وہی محبت صفحہ نمبر 24 باب نمبر 5 لندن اداس ہے صفحہ نمبر 30 باب نمبر 6 ایمان صفحہ نمبر 37 باب نمبر 7 یہودی صفحہ نمبر 44 باب نمبر 8 گھائل صفحہ نمبر 39 باب نمبر 9 پہلی کلاس صفحہ نمبر 49 باب نمبر 10 زہر عشق صفحہ نمبر 63 باب نمبر 11 زرد لندن صفحہ نمبر 75 باب نمبر 12 محبت کی دوپہر صفحہ نمبر 80 باب نمبر 13 یادیں صفحہ نمبر 85 باب نمبر 14 محبت نا تمام صفحہ نمبر 79 باب نمبر 15 نیند صفحہ نمبر 98 باب نمبر 16 خدا اور محبت صفحہ نمبر 102 باب نمبر 17 محبت کے 3 پہل صفحہ نمبر 111 باب نمبر 18 صفحہ نمبر محبت اور خدا صفحہ نمبر 116 باب نمبر 19 ہالو کاسٹ صفحہ نمبر 124 باب نمبر 20 سنگ دل صفحہ نمبر 128 باب نمبر 21 ٹرم پیپر صفحہ نمبر 134 باب نمبر 22 پھر وہی نظر صفحہ نمبر 138 باب نمبر 23 جیوری کا فیصلہ صفحہ نمبر 146 باب نمبر 24 بے خودی صفحہ نمبر 151 باب نمبر 25 جادوگر صفحہ نمبر 164 باب نمبر 26 دشمن خدائی صفحہ نمبر 168 باب نمبر 27 یہودی بستی صفحہ نمبر 178 باب نمبر 28 وہ ایک ملاقات صفحہ نمبر 184 باب نمبر 29 یادوں کی بارات صفحہ نمبر 213 باب نمبر 30 خوف صفحہ نمبر 217 باب نمبر 31 قریز محبت صفحہ نمبر 221 باب نمبر 32 پہلی بازی صفحہ نمبر 234 باب نمبر 33 نوجوان انقلاب صفحہ نمبر 247 باب نمبر 34 چلتے چلتے صفحہ نمبر 252 باب نمبر 35 الوداع صفحہ نمبر 265 باب نمبر 36 تجدید ایمان صفحہ نمبر 270 باب نمبر 37 کبھی الوداع نہ کہنا صفحہ نمبر 277 پیش لفظ سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ محبت کو آپ بیتی کیوں کہتے ہیں. محبت تو جگ بیتی ہے, دنیا کا وہ کون سا فرد ہے جو اس تجربے سے نہیں گزرا ہوگا. شرط صرف تسلیم کرنے کے سچ یا انکار کرنے کی منافقت کی ہے. میں نے محبت اور مذہب کو جس طرح خود پر وارد ہوتا محسوس کیا اسے ان صفحات پر لفظوں کی صورت میں بکھیر دیا. محبت اور مذہب کی جنگ تو میرے دل نے لڑی اور میری روح نے جھیلی ہے, لیکن جیت مذہب کی ہوئی یا محبت کی, اس کا فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں. مقصد محبت یا مذہب میں سے کسی بھی ایک کی برتری ثابت کرنا کبھی نہیں رہا. بس کچھ سوال جواب چاہتے تھے, لیکن مذہب اور محبت کی اس تکرار میں کچھ نئے سوال جنم لیتے نظر آ رہے ہیں. سو میری گزارش ہے کہ اس کتاب کو صرف وہی لوگ پڑھیں جو زندگی میں نئے سوالوں کا سامنا کرنے کی ہمت رکھتے ہیں، جواب البتہ فرض نہیں ہے۔ تکیے بھگو دینے والی کہانی۔ کوئٹہ میں میرے پاس فراغت کے کافی لمحات تھے، سو میں نے اگرچہ بے دلی سے مگر ناول پڑھنا شروع کیا، اور پھر میں ایک عجیب طرح کی اداسی کا شکار ہوتا چلا گیا۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ ناول کے مطالعے کے دوران میں دو مرتبہ رو پڑا؟ ناول کی کہانی بظاہر افسانوی سی ہے، لیکن یہ ناول کلاسیکی انداز میں لکھا گیا ہے۔ اس میں زبان و بیان کے کوئی کرتب بھی نہیں دکھائے گئے، مگر کہانی پر مصنف کی گرفت اتنی مضبوط ہے کہ ناول میں اس کی متوازی، جو ایک کہانی لندن کے پس منظر میں چل رہی ہے، میں نے تجسس کی وجہ سے وہ ابواب چھوڑ دیے۔ یہی سلوک میں نے راجہ گدھ کے ساتھ بھی کیا تھا۔ ناول میں ہیرو کی محبت کی تپش اس کے کاری کو بھی پگھلا کر رکھ دیتی ہے، اور یہی فن کی معراج ہے کہ مصنف کاری کو اپنے ساتھ بہا کر لے جائے۔ ہاشم ندیم نے ناول میں کردار نگاری بھی بہت کمال کی ہے، چنانچہ مولوی صاحب، ایمان، عبداللہ اور بعض دوسرے کردار جیتے جاگتے ہمارے سامنے آن کھڑے ہوتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے اتنی شدید محبت کی کہانی میں نے شاید اس سے پہلے کبھی نہیں پڑھی۔ یہ تکیے بھگو دینے والی کہانی ہے۔ بلوچستان کا یہ نوجوان بہت سے لکھاریوں پر بازی لے گیا ہے۔ عطاء الحق قاسمی۔ ویل ڈن ہاشم ندیم۔ مجھے ناول جیسی تصانیف، اور وہ بھی اردو میں، پڑھنا کبھی پسند نہیں رہا، مگر جب بادل ناخواستہ میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو دو دن میں ختم کر کے ہی تم لیا۔ میں نے اسے اپنے ارد گرد بکھری ہوئی کہانیوں کے جیتے جاگتے کرداروں کی منہ بولتی تصویر پایا۔ اس میں بیک وقت چلتی دو کہانیاں جو اپنے اندر خود ایک ہالو کاسٹ ہیں، اور کہانی کے ساتھ ساتھ بہت ساری انمول باتیں کاری کو اپنے تلسم سے آزاد نہیں ہونے دیتی۔ میں چونکہ کوئٹہ اور یہودیت کی گرفت میں مضبوطی سے جکڑے ہوئے مغربی معاشرے سے خوب واقفیت رکھتا ہوں، اس لیے مجھے یہ ناول سے زیادہ حقیقت لگا۔ مذہب اور محبت میں تضاد ہم نے بنا رکھا ہے، حالانکہ مذہب خود محبت کا دوسرا نام ہے، اور مذہب سے محبت نکال دیں تو یہ صرف چنگیز ذیت رہ جائے۔ معاشرہ کیا کہے گا نے معاشرے کا ستیہ ناس کر کے رکھا ہوا ہے، اور یہ مشرق و مغرب میں یکساں نافذ العمل ہے۔ حالانکہ یہی معاشرہ سب کچھ اندر سموئے ہوئے ہے، مگر ہمارے اندر کا ڈر اور بزدلی بہت سارے انسانوں کی زندگیاں تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ محبت سے آری معاشرے ہمیشہ ہالوکاسٹ اور ایکسٹریمزم کو جنم دیتے ہیں، جو کہ ایک تباہ کن عمل ہے، اور محبت زندگی ان تضادات کو صرف وہی انسان اس خوبصورتی سے لکھ سکتا ہے جو خود اس میں سے گزرا ہوا۔ ہاشم ندیم نے یہ عمل بہت ہی خوش اسلوبی سے ادا کیا ہے، اور مجھے یقین ہو گیا کہ اس میں آپ بیتی کا کافی واضح عمل دخل نظر آ رہا ہے۔ بہرحال یہ ہاشم ندیم کی ایک بہترین کاوش ہے جو انتہائی قابل تحسین ہے۔ جوائنٹ سیکرٹری نیشنل سول ایوارڈز، ڈی جی ملٹری ونگ، کابینہ ڈویژن، اسلام آباد۔ خدا اور محبت ایک لازوال فنی تخلیق۔ ہاشم ندیم کے مشہور ناول خدا اور محبت کو چند سال پہلے پڑھا تو اس کی وسعت اور گہرائی کا اندازہ نہ لگا سکا، بس ایک عجیب طرح کی چاشنی تھی جو مدتوں محفوظ کرتی رہی۔ دوسری بار جب اس ارادے سے متعلق کیا کہ اس شاہکار کے بارے میں اپنی رائے تحریر کروں تو ناول کی وسعت اور گہرائی کا صحیح اندازہ ہو سکا۔ جیتے جاگتے کرداروں کا جھرمٹ اور دلکش واقعات کاری کو اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں۔ ایک طرف خدا کی محبت کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، اور دوسری طرف محبت کے وہ عظیم جذبات جو ظالم سماج کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر صرف خدا کی رحمت کے طلبگار نظر آتے ہیں۔ ناول نگار نے نہایت کامیابی سے یہ ثابت کیا ہے کہ خدا محبت ہے، اور سچی اور بے غرض محبت ہی خدا تک پہنچنے کا واحد ذریعہ ہے۔ ناول کے مطالعہ کے دوران کئی بار ایسی کیفیت سے واسطہ پڑا جب انسان کا مادی دنیا سے رشتہ اور تعلق منقطع ہو جاتا ہے، اور وہ ایسی حسین دنیا میں گردش کرنے لگتا ہے جہاں محبت کو انسانیت کی معراج کہا جا سکتا ہے۔ خدا اور محبت شروع سے آخر تک ایک سفر ہے، باہر سے اندر کا سفر اور ظاہر سے باطن تک کا سفر۔ ناول پڑھتے ہوئے قاری خود کو بھی اس سفر میں شریک محسوس کرتا ہے۔ مصنف نے عشق مجازی اور عشق حقیقی کے بارے میں فلسفیانہ خیالات کا اظہار اس خوبصورتی اور مہارت سے کیا ہے کہ ناول کا مرکزی خیال اور مقصد مجروح نہیں ہوتے۔ قاری خود کو ایک ایسے دوراہے پر موجود پاتا ہے جہاں انسان اور خدا کے درمیان فاصلہ سے مٹ کر ایک نقطے پر مرکوز ہو جاتا ہے۔ وہ خود کو ایک ایسے ماحول میں محسوس کرتا ہے جہاں وہ دونوں ایک دوسرے میں ضم ہو جاتے ہیں۔ ایک اور خوبی جو اس ناول کو دوسرے تخلیق پاروں سے ممتاز کرتی ہے وہ ہے محبت اور مذہب کی جنگ، اور بالآخر محبت اس عظیم مقام پر فائز نظر آتی ہے جو اس کا حق ہے۔ اسلوب بیان پر بات کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ مصنف نے نثر میں شاعری کی ہے، جگہ جگہ ایسے جملے ملتے ہیں جو قاری کو اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں۔ جہاں پلاٹ کی پختگی ہے وہیں زندہ کردار ناول کی کہانی میں طرح طرح کے رنگ بھرتے ہیں۔ حماد، ایمان، مولوی صاحب، شاکر، عبداللہ جیسے کردار تخلیق کرنا ہاشم ندیم صاحب کا ہی کمال ہے۔ یہ وہ کردار ہیں جو معمولی واقعات سے متاثر ہو کر بھرپور تاثر چھوڑ جاتے ہیں۔ اس ناول کی ایک آفاقی حیثیت بھی ہے، بہت سے بین الاقوامی مسائل جن میں بین المذاہب ایشوز بھی شامل ہیں ان پر نہایت مدلل بحث کی گئی ہے۔ یہ کام وہی ادیب کر سکتا ہے جو حق کا متلاشی ہو اور دوسروں کو بھی سچائی کا راستہ دکھانے کا عزم رکھتا ہو۔ ایسے موضوعات پر لکھنے کے لیے نہ صرف جرت قلندرانہ کی ضرورت ہے بلکہ فنکارانہ چابک دستی بھی درکار ہے تاکہ ناول کا اپنا حسن برقرار رہے۔ ہاشم ندیم کا ناول خدا اور محبت ایک لازوال فنی تخلیق ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گا، بالکل اسی طرح جیسے دو الفاظ محبت اور خدا اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کے نقوش مزید گہرے ہوتے رہیں گے۔ بے شک یہ ناول اردو ادب میں ایک بیش بہا اضافہ ہے۔ ایس ایم طاہر، اسلام آباد، مورخہ 27 جولائی 2010۔ آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 1، پہلی بارش۔ وہ شاید ہوائی جہاز کے پہیوں کی رنوے سے رگڑ کھانے کی آواز تھی جس سے میری کچی نیند ٹوٹ گئی تھی۔ جہاز لندن کے ہیترو ایئرپورٹ پر لینڈ کر چکا تھا اور اب دھیرے دھیرے رنوے پر چلتا ہوا پارکنگ ایریا کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ایئر ہوسٹس کے اعلان کے مطابق لندن کا مقامی وقت صبح 6 بجے کا تھا۔ لندن شہر ایک ملگجھے سے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا رات بھر بارش ہوتی رہی ہے۔ ہلکی ہلکی سی پوار اب بھی میری سیٹ کی ونڈ اسکرین پر ارتعاش بکھیر رہی تھی۔ یہ بارشیں بھی کتنی عجیب ہوتی ہیں، کبھی تو ساری عمر بھی موسلا دھار برستی رہی تب بھی انسان کا اندر بھگو نہیں پاتی، اور کبھی کسی کے من کو ہر لمحہ جل تھل کیے رکھتی ہیں لیکن باہر والوں کو اس کی خبر بھی نہیں ہو پاتی۔ لندن کی یہ پہلی بارش بھی کچھ ایسی ہی تھی جس نے میرے وجود کو تو باہر سے بھگو دیا لیکن میرے اندر کی پیاس اب بھی میرے حلق میں کانٹے چبو رہی تھی۔ جہاز اپنے مقررہ پارکنگ اسٹینڈ پر لگی ٹیوب سے جڑ چکا تھا اور مسافر جمائیاں لیتے ہوئے ایک ایک کر کے ٹیوب کے ذریعے ٹرمینل پر اتر رہے تھے۔ جب تک میں لاؤنج میں پہنچا تب تک افق سے صبح کی ہلکی سی سفیدی جھانکنے لگی تھی لیکن کالے گھنے بادلوں اور مسلسل بوندا باندی کی وجہ سے لاؤنج کی شیشے کی دیوار کے باہر اب بھی کسی اداس شام کا سا زردی مائل پیلا اندھیرا باقی تھا۔ میں حماد امجد، پاکستان کے معروف تاجر خاندان کا چشم و چراغ کے جس کے آبا و اجداد پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بننے کے بعد بھی انتہائی اہم حکومتی عہدوں پر فائز رہ چکے تھے، تجارت جس کے گھر کی باندی ہے اور ملک کے اہم سرکاری امال جس کے گھر شام کی چائے پر ترک کیا جانا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، وہ حماد امجد آج لندن کی اس بھیگتی صبح میں تنہا اور اداس ہیترو ایئرپورٹ کے آمد لاؤنج میں کھڑا تھا۔ کہنے کو تو میری لندن آمد کا مقصد یہاں کی مشہور کنگسٹن یونیورسٹی کے شعبہ معاشیات سے اعلی تعلیم کی دو سالہ ڈگری لینا تھا، لیکن میں خود جانتا تھا کہ یہ صرف ایک بہانہ تھا، خود اپنی ذات سے فرار ڈھونڈنے کا ایک بہانہ۔ میں خود کو اس شہر کی گہما گہمی میں اس قدر ملوث کر دینا چاہتا تھا کہ مجھے پل بھر بھی خود اپنے آپ کے ساتھ تنہا گزارنے کا موقع نہ مل پائے۔ میری ذہنی حالات ایسی تھی کہ میں دوسروں کے ناگوار وجود کو بھی جھیلنے کے لیے تیار تھا، لیکن خود اپنا سا لمحے بھر کو بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن یہ انسان بھی کتنا مجبور اور لاچار ہے، باہر آس پاس لگے سبھی آئینے پھوڑ بھی ڈالے تب بھی اپنے اندر لگے آئینے کا سامنا ہر دم لازمی ہوتا ہے۔ جب تک میں کسٹم اور دیگر معمول کی کاروائی سے فارغ ہو کر ٹرمینل سے باہر پہنچا، تب تک باہر کی خنک ہوا میں برف کے اکا دکا ستارہ نما گالے شامل ہو چکے تھے۔ کھلی فضا میں پہلا قدم رکھتے ہی سردی کی ایک شدید لہر نے میرے سارے وجود کو جھنجھنا سا دیا۔ بے اختیار میرے ہاتھ میرے اوور کوٹ کے کالر کی طرف بڑھ گئے اور میں نے خود کو اچھی طرح سے ڈھانپ لیا۔ سردی چاہے جتنی بھی شدید کیوں نہ ہو، اس کی پہلی لہر آپ کے اندر تازگی کا ایک احساس ضرور بیدار کر دیتی ہے۔ اس ٹھنڈی ہوا کے پہلے جھونکے نے میرے اندر بھی تمام احساسات کو جگہ سا دیا تھا۔ میں نے اپنے بچپن کے لنگوٹیے دوست کا کامران کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، لیکن میری توقع کے مطابق اس کا دور دور تک کہیں نام و نشان بھی نہ تھا۔ پہلے تو جی میں آیا کہ سامنے پارکنگ اسٹینڈ میں کھڑی ٹیکسی لے کر خود ہی اس کے فلیٹ پر پہنچ جاؤں۔ میں لندن پہلے بھی کئی مرتبہ آ چکا تھا اور اس شہر کے در و دیوار میرے لیے کبھی اجنبی نہیں رہے تھے، لیکن پھر جانے کیا سوچ کر میں ایئرپورٹ ٹرمینل سے اپنا ایک لوتا سوٹ کیس گھسیٹتا دور خشک گھاس کے ایک بڑے سے ویران کتے کی طرف بڑھ گیا، جہاں ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر لگائے گئے لکڑی کے خوبصورت بینچوں کی ایک قطار سی موجود تھی۔ میں نے یہیں بیٹھ کر کامران کا انتظار کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ہوا میں برف کے گالوں کی آمیزش بڑھ رہی تھی اور جب تک میں اپنے منتخب کردہ بینچ تک پہنچا تب تک باقاعدہ برف باری شروع ہو چکی تھی۔ مجھے یاد ہے بچپن میں میں اور کامران شام کو آسمان پر برف کے مخصوص دو دھیا سفید بادل دیکھ کر رات بھر اپنے اپنے گھر میں بستروں میں دبکے برف گرنے کی دعائیں کیا کرتے تھے، اور صبح جب آسمان سے برف کے ستارے گرتے دیکھتے اور شہر کو برف کی سفید چادر میں لپٹا دیکھتے تو ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہتا۔ گھر والے ہمیں ڈھونڈتے ہی رہ جاتے اور ہم کہیں دور آتے جاتے راہگیروں پر چھپ کر برف کے گولے برسانے میں مصروف رہتے۔ سوچتا ہوں بچپن کا وہ دسمبر اتنی جلدی کیوں بیت جاتا ہے اور جوانی کی یہ کڑی دھوپ ہے کہ جیسے صدیوں سے سر پر تنی ہوئی ہے، ایک ذرا بھی سرکتی نہیں۔ میں جس جگہ بیٹھا تھا زمین کا وہ ٹکڑا عام سطح سے کچھ بلند تھا، اس لیے دور سے لندن شہر کی اونچی لیکن قدیم عمارتوں کی جھلک یہاں سے واضح نظر آ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں برف نے تمام شہر کو پوری طرح سے ڈھک لیا۔ خود مجھے بھی دور سے کوئی دیکھتا تو شاید برف سے بنا ایک مجسمہ ہی سمجھتا۔ کامران کا ابھی تک کچھ اتا پتا نہیں تھا، وہ بچپن سے ویسا ہی تھا، ہمیشہ کا لاپرواہ، اور صبح جلدی اٹھنے سے تو ہم دونوں کی جیسے جان ہی جاتی تھی۔ مجھے یاد ہے ہم دونوں سالانہ امتحانات میں بھی بامشکل پرچے بٹنے کے بعد ہی کلاس روم میں پہنچتے تھے۔ بچپن یوں ہی ہنستے کھیلتے گزر گیا، لیکن پھر اچانک کامران کے گھریلو حالات نے پلٹا کھایا۔ ماں باپ ایک ٹریفک حادثے میں اللہ کو پیارے ہو گئے، گھر میں کامران اکیلا رہ گیا کیونکہ اس کی اکلوتی بڑی بہن پہلے ہی بیاہ کر اپنے گھر سے اتار چکی تھی۔ باپ کی موت کے بعد کامران کو پتا چلا کہ اس کے باپ نے قرضوں کے بے تحاشا بوجھ اس کے لیے ورثے میں چھوڑ رکھا ہے۔ قرض خواہوں کے مطالبات بڑھتے گئے اور آخر کار اسے مجبوراً اپنا آبائی گھر اور بچی کچی جائیداد بیچ کر لندن شفٹ ہونا پڑا۔ قرض چکانے کے بعد جو کچھ بچا اس سے کامران نے یہاں ایک چھوٹا سا ریسٹورینٹ کھول لیا تھا اور اب اس کی گزر بسر مناسب انداز سے ہو جاتی تھی، اور اب تو وہ مکمل اسی شہر کا ہو کر رہ گیا تھا۔ دراصل اسے لندن ہمیشہ سے ہی بہت پسند تھا۔ شاید ہم دونوں کے اندر ایک بے حد قدیم روح بستی تھی کیونکہ قدامت پسندی اور اداسی لندن شہر کا ہی خاصہ ہے۔ ہر شہر کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے۔ مجھے بھی کبھی چیختے چنگھاڑتے شہر اچھے نہیں لگے، گرم، حبس زدہ اور بے چین، جیسے ہر لمحہ کچھ کھو جانے کا احساس دل کو جکڑے رکھے۔ مجھے سرد اور ٹھنڈے مزاج کے لوگ اور شہر ہمیشہ متاثر کرتے تھے۔ خاموش اور پرسکون انسان کا ہر غم ہر دکھ اپنے اندر سمیٹ لینے والے شہر لندن بھی انہی شہروں میں سے ایک تھا۔ میرے سامنے سے ایک نوجوان جوڑا ہنستے ہوئے گزرا۔ لڑکی نے غور سے میری جانب دیکھا۔ اس کے رخسار سردی سے سرخ انگارا سے ہو رہے تھے اور آنکھوں میں ایک عزلی مسکراہٹ تھی۔ لڑکی مجھے دیکھ کر مسکرا پڑی اور دونوں مجھے وش کرتے ہوئے کچھ فاصلے پر رکھے دوسرے بینچ پر جا کر بیٹھ گئے اور راز و نیاز میں مصروف ہو گئے۔ دونوں کے لباس سے ظاہر تھا کہ وہ صبح سویرے جاگنگ وغیرہ کے لیے گھر سے نکلے تھے۔ یہ موسم اور ان منچلوں کی یہ ادا، میں یہ سوچ کر مسکرا دیا۔ موسم بھی ہر انسان پر کچھ الگ ہی طور اترتے ہیں۔ مجھے یاد ہے میرے آبائی شہر کوئٹہ میں جب رات بھر برف گرتی تھی تو صبح سویرے غریب مزدور طبقہ اپنے بال بچوں سمیت چھوٹے بڑے بیلچے اور لکڑی کے بڑے بڑے پٹے لے کر دروازے کے سامنے سے اور چھت کے اوپر سے برف ہٹانے میں جٹ جاتا، کیونکہ یہ برف ان کے کچے گھر کی چھت پر زیادہ دیر ٹکتی تو چھت کو چھلنی بنا دیتی تھی۔ ان غریبوں کی ساری سردیاں ایسے برفیلے موسم سے پناہ مانگنے میں ہی گزر جاتی تھی۔ اور یہاں لندن میں اس برفیلی صبح میں یہ دو متوالے موسم کا لطف لینے گھر سے نکلے تھے۔ ایک ہی موسم کسی بھی دو افراد پر دو مختلف صورتوں میں کیسے وارد ہو سکتا ہے؟ موسم تو بس موسم ہی ہوتا ہے۔ اچانک میرے خیالات کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ میرے کاندھے کو کوئی زور زور سے ہلا رہا تھا۔ اٹھ جائیے صاحب، ناروال کا جنکشن آ گیا ہے۔ میں نے چونک کر اوپر دیکھا۔ کامران گرم کپڑوں میں لپٹا صرف چہرہ باہر نکالے اپنی تمام تر خباستوں کے ساتھ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ہم دونوں بغل گیر ہو گئے۔ معاف کرنا میڈی یار، کچھ دیر ہو گئی، لیکن تم باہر اس برف باری میں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ میں نے وہاں سارا ٹرمینل چھان مارا تمہاری تلاش میں۔ میری کامران سے پورے دو سال بعد یہ پہلی ملاقات تھی۔ دو سال پہلے وہ یہیں لندن کے اسی ہیٹرو ایئرپورٹ پر مجھے آخری مرتبہ الوداع کہنے آیا تھا۔ تب زندگی کتنی حسین تھی۔ تب میں لندن صرف آوارہ گردی کرنے اور کامران کی بے تکان بکواس سننے کے لیے آتا تھا۔ بچپن کے سچے دوست بھی کسی گھنے سایہ دار شجر کی طرح ہوتے ہیں۔ ان کی چھاؤں میں کتنا سکون، کتنا آرام ہوتا ہے۔ پل بھر کو میں بھی کامران کے گلے لگ کر اپنے جلتے زخموں کو بھول سا گیا تھا۔ دفعتاً اس نے مجھے اپنے آپ سے جدا کیا اور غور سے دیکھ کر کہنے لگا، یار میڈی، تم کتنے کمزور لگ رہے ہو۔ میں نے اپنے سوٹ کیس کا ہینڈل اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، کاش میں بھی تمہارے لیے کوئی اسی قسم کی رائے دے سکتا۔ کامران ہنس کر ڈٹائی سے بولا، ارے یار، تم تو جانتے ہو نا، بچپن سے ہی مجھ پر خانہ ذرا جلدی لگتا ہے۔ اچھا، اب یہیں کھڑے رہ کر فریزر ہونے کا ارادہ ہے کیا؟ گھر چلو۔ کامران نے قدم آگے بڑھا دیے۔ ساتھ والے بینچ پر وہ جوڑا اب بھی برستی برف میں دنیا و مافیہ سے لاپرواہ ایک دوجے میں گم تھا۔ کامران نے لڑکے کو دیکھ کر ایک لمبی سی آہ بھری اور بڑبڑاتے ہوئے اپنے آپ سے کہنے لگا، نہ جانے یہ آج کل لندن کی گوریوں کے معیار کو کیا ہو گیا ہے۔ کامران لمبے لمبے ڈگ بھرتا زمین پر بچھی برف کی سفید بے داغ پوشاک پر قدموں کے نشان چھوڑتا آگے بڑھ رہا تھا اور میں کسی معمول کی مانند اس کے نقش قدم طے کرتا پیچھے چلا آ رہا تھا۔ کامران کی وہی پرانی مورس کار قریب ہی کہیں پارک تھی۔ اس نے میرا سامان ڈکی میں رکھا اور ہم کامران کے فلیٹ کی جانب روانہ ہو گئے۔ پھر وہی شام۔ ہم گھنٹے بھر میں ہی کامران کے ساؤتھ لندن والے حصے میں موجود فلیٹ پہنچ گئے تھے۔ جب تک میں شاور لے کر فارغ ہوا تب تک کامران ناشتہ بنا چکا تھا۔ مجھے کچھ خاص بھوک نہیں تھی، لیکن کامران حسب معمول اپنے پرجوش روایتی مہمان نوازی کا مظاہرہ کرنے میں کچھ زیادہ ہی مہو تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں لمبی تان کر سو گیا۔ کامران بھی اپنے ریسٹورنٹ کے لیے نکل پڑا۔ شاید شام کے 4 بجے ہوں گے جب میری آنکھ کسی شور سے کھل گئی۔ کامران کا یہ فلیٹ ساؤتھ لندن کے پوش ایریا میں واقع تھا۔ یہ دراصل سرخ اینٹوں سے بنے دو منزلہ اپارٹمنٹ کی ایک لمبی سی قطار تھی، جس میں انتہائی چوڑی سڑکوں کے درمیان یہ اپارٹمنٹ شاید 8 یا 10 قطاروں میں بنے ہوئے تھے۔ ہر قطار میں 8 دو منزلہ اپارٹمنٹ اس طرح ساتھ ساتھ جڑے ہوئے تھے کہ سب مکانوں کے آگے کا باغیچہ ایک لمبی سی قطار میں سیدھا چلا گیا تھا۔ البتہ درمیان میں سب مکانوں کو علیحدہ کرنے کے لیے خوبصورت توازن سے کٹی ہوئی ہری باڑ موجود تھی. ہر مکان کے باہر ایک خوبصورت سا پوسٹ باکس لگا ہوا تھا جس پر مالک مکان کا نام کندہ تھا. یہاں یہ پارٹ ختم ہوا. اگلا حصہ پارٹ نمبر 2 میں سنیے.